हिदायत हासिल करने वाला है।
कलामे नूर।
अजीज सामीन, प्रोग्राम कलामे नूर के साथ हाजिर खिदमत है गुलशन नकवी और मरियम जहरा का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम भी आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगा।
तस्बीह पढ़े दिन रात तेरी ये अर्श ज़मीं ये कौन मकान।
ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां।
तंग दस्त कोई मोमिन न रहे अब खोल खजानों के रास्ते,
अब खोल खजानों के रास्ते।
सीनों को गमे शह से भर दे दुनिया का कोई भी गम न मिले। करते हैं दुआयूं महबूबा।
ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां।
ऐ मौला कनीज़ा ने जहरा फैलाए हुए हैं अपनी रिदा,
फैलाए हुए हैं अपनी रिदा।
अब तक न जिन्हें औलाद मिली औलाद उन्हें तू कर दे अता। शामिल खुद बिनत नबी खातून जिना।
ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां।
हर शर से रहे महफूज वो घर अब्बास का परचम हो जिस पर,
अब्बास का परचम हो जिस पर।
जो लोग सजाते हैं रोकर जहरा के अज़ा खाने घर घर। पनाहों में उनको कर नजर करम दे दो अमा।
ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां।
मोमिन जो कोई बेजुर्म खता हो कैद जफा में ऐ मौला,
हो कैद जफा में ऐ मौला।
दे उसको रिहाई जिंदा से आबिद की असीरी का सदका। कभी आए नगमों का कोह गर।
ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां।
है कौन मसीहा तुझसे बड़ा, है नाम तेरा जख्मों की दवा,
है नाम तेरा जख्मों की दवा।
मोमिन न कोई बीमार रहे बीमार मदीना का सदका। बल्कि मुसाफिर के सदके कर चश्मे करम ऐ फैज रसा।
ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां, ऐ रब्बे जहां।
हम्द व शुक्र परवरदिगार और मिदहत व सनाए अहमद मुख्तार के साथ सिलसिलेवार तफसीर कलाम नूर में आइए रूह परवर गुफ्तगु का आगाज सूरह मुबारक मुजादला की 7वीं और 8वीं आयात की तिलावत से अपने कल्ब को नूर कुरान से मुनव्वर करते हैं। इरशाद कुदरत होता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर अन्न अल्लाह यअलम मा फिस समावाति वमा फिल अर्द ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر شہر سے باخبر ہے؟ کہیں بھی تین آدمیوں کے درمیان راز کی بات نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور پانچ کی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور کم و بیش بھی کوئی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ضرور رہتا ہے چاہے وہ کہیں بھی رہیں. اس کے بعد روز قیامت انہیں باخبر کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ بے شک وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں راز کی باتوں سے منع کیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ راز کی باتیں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اس طرح مخاطب کرتے ہیں جس طرح خدا نے انہیں نہیں سکھایا ہے اور اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو خدا ہماری باتوں پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ کیونکہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس میں انہیں جلنا ہے اور وہ بدترین انجام ہے.
سامعین, آج کی بحث میں زیادہ تر گفتگو سرگوشی اور کانا پھوسی کے بارے میں ہے جو عام طور پر خاندانی یا دوستانہ اجتماعات میں ہوتی ہیں, یعنی جب دو یا دو سے زیادہ افراد ایک دوسرے کے قریب ہوں اور ایک دوسرے سے اس طرح دھیمی آواز میں بات کریں تاکہ دوسرے نہ سنیں. اسلامی تہذیب و ثقافت میں اس کام کی مذمت ہوئی ہے اور اسے بدترین کام شمار کیا گیا ہے اور اسے ناگوار سمجھا جاتا ہے اور خداوند عالم نے اس کام سے سختی سے منع کیا ہے کیونکہ عام طور پر لوگوں کے درمیان اس قسم کی گفتگو سے اس اجتماع میں شریک لوگوں کی مایوسی سرگوشی کرنے والوں کی طرف بڑھ جاتی ہے. البتہ بعض صورتوں میں بھی سرگوشی ان برے کاموں کے بارے میں ہوتی ہے جنہیں لوگ دوسروں کی نظروں سے چھپانا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو بھی ان غلط کاموں کا علم نہ ہو.
سامعین, قرآن کریم اس سلسلے میں فرماتا ہے, یہ مت سمجھو کہ اگر تم لوگ سرگوشی اور کانا پھوسی کرو گے تو خدا تمہاری بات کو نہیں سنے گا اور تمہارے ارادوں اور اعمال سے آگاہ نہیں ہوگا, کیونکہ تمام چیزیں اس کے احاطہ قدرت میں ہیں اور کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تھے تو منافقین اپنی زبانوں سے تو اسلام لانے کا اقرار کرتے تھے مگر دلوں میں ایمان نہیں رکھتے تھے, اور جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے تو خوش آمد اور چاپلوسی کرتے تھے اور آپ کے بارے میں مبالغہ آمیز باتیں کرتے تھے, لیکن جب اپنی مخصوص محفلوں میں جمع ہوتے تھے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے اور ایسے ایسے فیصلے اور ارادے کرتے تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی مخالفت میں ہوتے تھے.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تمام چیزیں خداوند عالم کے سامنے یکساں برابر ہیں. عظیم زمین و آسمان, انسانوں کے ظاہر و پوشیدہ قول و عمل اور ہر چھوٹے بڑے کام, خداوند عالم مکان و زمان نہیں رکھتا لیکن تمام مقام اور زمان اور دنیاوی امور سے واقف و آگاہ ہے اور اس کا علم پوری دنیا پر محیط ہے. خدا ہمارے تمام اعمال و گفتار پر نظر رکھتا ہے اور ہمارے اعمال کی جزئیات اور تفصیلات سے بھی باخبر ہے. قیامت کے دن خداوند عالم کے اسی علم کی بنیاد پر ہمیں سزا اور جزا ملے گی. خوش آمد اور چاپلوسی منافقت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. ہمیں کسی بھی ایسی تعریف و توصیف پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں دھوکہ دینے والی ہو. سامعین, پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں.
سامعین, آئیے اب سورہ مجادلہ کی 9ویں اور 10ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ایمان والو، جب بھی راز کی باتیں کرو تو خبردار گناہ اور تعدی اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ نیکی اور تقویٰ کے ساتھ باتیں کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ بالآخر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ رازداری شیطان کی طرف سے صاحبان ایمان کو دکھ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک خدا اجازت نہ دے دے، اور صاحبان ایمان کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے.
سامعین، ان آیات کریمہ میں بھی کانا پھوسی اور سرگوشی کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. ارشاد الہی ہوتا ہے، سرگوشی ایک شیطانی عمل ہے کیونکہ یہ سرگوشی کرنے والوں کی نشستوں میں موجود لوگوں پر اعتماد کی کمی کی علامت ہے، اور اس سے حاضرین میں سوئے زن پیدا ہوتا ہے. بلا شبہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے جو مومنین کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے. البتہ بعض صورتوں میں سرگوشی کرنا اور بات کو ظاہر نہ کرنا مستحسن عمل ہے. مثال کے طور پر اچھے کام کرنے کے بارے میں سرگوشی کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایک اچھا کام ہے. ایک طرف ضرورت مندوں کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ کم لوگوں کو اس مسئلے سے آگاہی ہو، اور دوسری جانب نیک لوگ ریاکاری سے پرہیز کریں اور اپنا نام کم ظاہر کریں.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سرگوشی اصل میں حرام اور ممنوع ہے، مگر یہ کہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہو، جیسے مومن انسان کی عزت و آبرو کو بچانا، یا ناموس، یا خاندانی مفاد، یا دیگر اہم مفادات کی آبرو محفوظ رکھنا. بعض اوقات دوسروں کی رہنمائی اور نصیحت اور انہیں بدترین کاموں سے متنبہ کرنا کے لیے چھپ کر اور دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا تاکہ مؤثر واقع ہو. کوئی بھی قول یا عمل جو دوسروں کے لیے خوف اور غم کا باعث ہو شیطان کی طرف سے ہے اور روح ایمان سے سازگار نہیں ہے. اہل ایمان دشمنوں کی خفیہ سازشوں کے مقابلے میں خداوند عالم پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب تک خداوند عالم نہیں چاہے گا مخالفین انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے.
سامعین، آئیے اب سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
ایمان والو، جب تم سے مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ دو تاکہ خدا تمہیں جنت میں وسعت دے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، کہ خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے.
سامعین، یہ آیت کریمہ بزم اور نشست کے ایک اور آداب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، جب کوئی شخص کسی بزم میں داخل ہو تو اس کے لیے جگہ بنا دو اور اسے جگہ دو. یہ کام تمہارے اور اس کے درمیان محبت میں اضافہ کرے گا اور دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا. سرگوشیوں کے برعکس، جس سے بدبینی اور لاپرواہی پیدا ہوتی ہے، آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، اگر بزم میں نئے آنے والوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے تو کھڑے ہو جاؤ، نہ یہ کہ زمین پر جمے ہی رہو اور صرف اپنے آرام اور آسائش کا خیال کرو. البتہ اگر کھڑے ہو کر آنے والے کے لیے جگہ بناؤ گے تو خداوند عالم تمہاری زندگی میں کشادگی اور وسعت عطا کرے گا. البتہ اگر بزم میں داخل ہونے والا شخص عالم یا دانشور ہو تو اس کا احترام اس طرح سے کیا جائے تاکہ اس کی فضیلت دوسروں پر واضح و آشکار ہو جائے اور وہاں موجود افراد کی طرف سے اسے مورد تکریم قرار دیا جائے.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سماجی رسم و رواج کی پابندی اور اٹھنے بیٹھنے میں دوسروں کا احترام و اکرام خداوند عالم پر ایمان لانے کے لوازمات میں سے ایک ہے، اور دین اسلام نے اس پر بہت زیادہ تاکید کی ہے. سماجی امور و معاملات اور عام مقامات پر انسان کو خود صرف اپنے پر منحصر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسروں کو اس جگہ یا اس کی سہولیات کے استعمال سے محروم نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کے کام اور زندگی میں کشادگی پیدا کرنا خداوند عالم کی طرف سے انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں کشادگی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. اسلامی معاشرے میں علم اور صاحبان ایمان کو بلند مقام حاصل ہونا چاہیے.
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
کیجیے نظر کرم، لاج رکھ لو پار ہو بیڑا ہمارا،
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے تفسیر پر مشتمل پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور اب آئیے نشریات کے اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں، اب باس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں والدین اور بچوں کے باہمی رابطے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے، امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین آج اکثر گھرانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے تو زیادہ دولت کی وجہ سے گھر میں آرام و سکون میسر ہوگا۔ حقیقت میں اس طرح نہیں، کیونکہ جب کوئی کمائی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اسے زیادہ وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کام یا تجارت یا اپنے کسی پیشے پر زیادہ وقت صرف کریں گے تو خاندان اور بچوں کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ کیا مہر و محبت کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ کیا بچوں پر زیادہ خرچ کر کے ان کی محبت لی جا سکتی ہے؟ ماہرین اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو متوسط آمدنی میں زیادہ وقت دیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ کما رہے ہیں لیکن بچے آپ کی مہر و محبت سے دور اپنی اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا ہے کہ جب آمدن بڑھتی ہے تو خرچ بھی ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ آمدنی کی خواہش میں خرچ بڑھ جاتا ہے جسے بعد میں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بچوں سے زیادہ ماؤں اور بیویوں کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدن کی فرمائش کر کے اسے گھر اور گھرانے سے دور نہ کریں۔ جس طرح آمدن اور خرچ میں توازن ہونا چاہیے، اسی طرح ملازمت اور گھرانے پر توجہ کے حوالے سے بھی ملازمت پیشہ افراد کو توازن رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں رزق کی تلاش اور اس کے لیے انجام دی گئی کوشش اور محنت کو راہ خدا میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا کرے اور ملازمت، آرام، تفریح اور خاندان کے لیے وقت کو سامنے رکھ کر اپنے روز مرہ کے ٹائم ٹیبل کو منظم کرے۔ اگر ان تمام امور میں توازن ہوگا تو گھر اور گھرانے میں آرام و سکون بھی میسر آئے گا، اور بچوں اور والدین کے درمیان عطوفت، پیار اور مہر و محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خاندان ایک چھوٹا معاشرتی یونٹ یا اکائی ہے جو شادی سے شروع ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں بچے کی پیدائش کے بعد مزید استحکام آ جاتا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور روش قرار دیا ہے۔ انسان اپنی تاریخ میں خاندانی زندگی پر ہمیشہ کاربند رہا ہے۔ اس طرز زندگی کو انسانی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرار دیا گیا ہے اور اس کی کئی دیگر بھی خصوصیات و صفات بیان کی جا چکی ہیں۔ خاندانی زندگی عورت اور مرد دونوں کو پریشانی اور بے مقصد زندگی سے نجات دلاتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد ایک نئی زندگی کا احساس کرتے ہیں جس میں انس، مودت، لذت، عطوفت اور مہر و محبت نمایاں ہوتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ اگلے مرحلے میں بچوں کی تربیت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بچے ان کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی صحیح اور سالم تربیت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ معاشرے کو ایک مفید اور بہترین یادگار دے کر جائیں۔ بلا شبہ بچوں سے محبت اور ان کی تربیت میں خداوند عالم نے ایک لذت اور لطف پنہاں کر رکھا ہے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار پر گفتگو کی تھی۔ تربیت میں ایک اہم مسئلہ بچے اور والدین کے درمیان رویہ اور برتاؤ بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ والدین کا اپنے بچوں سے تربیت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھرانے کا ہر فرد ایک ٹیم کے ممبر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے ٹیم کے تمام ممبران کا قوی اور سالم ہونا ضروری ہے۔ لہذا ٹیم کا کوچ تمام کھلاڑیوں پر بھرپور توجہ دیتا ہے۔ ٹیم کے ہر فرد کا قوی ہونا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ان کے درمیان ٹیم ورک یعنی باہمی مشارکت اور تعاون بھی کامیابی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ اور تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ سب پر مساوی توجہ ہو اور سب کو برابر اہمیت دی جائے، نیز صلاحیتوں کو آشکار کرتے ہوئے ان کو مزید نکھارا جائے۔ ایک بہترین گھرانے کی ایک صفت اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مل جل کر باہمی تعاون سے زندگی کے پہیے کو آگے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان ایک موضوع بچوں کی فرمائشوں اور مطالبوں کو پورا کرنا ہے۔ تربیت کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کی ہر فرمائش کو پورا کرنا یا کسی ایک بھی مطالبے کو نہ ماننا منطقی نہیں ہوتا۔ والدین کو غور و خوض کے بعد ترجیحات طے کر کے بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بچے اپنے والدین سے ہر فرمائش اور مطالبے کو منوانے کے لیے مختلف طرح کے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں والدین کو ایک منطقی اور خرد مندانہ لیکن دوستانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ والدین نے اگر پہلے مرحلے میں ہی محبت و الفت کی وجہ سے بچے کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی جائز و ناجائز ہر فرمائش کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں، اور زندگی کے بعض مراحل میں تو بچے اپنے والدین سے ایسی فرمائش کرنے لگتے ہیں جو والدین کے بس میں ہی نہیں ہوتی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچوں کی بے جا توقعات بعض خاندانوں کے لیے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تب بھی نقصان، اور اس کو اگر مکمل نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ذہنی کرب اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پس بچپن میں ہی بچے کو منطقی بات ماننے اور غیر منطقی فرمائش سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے والدین سے مایوس نہ ہو جائیں اور ان کی یہ نا امیدی ان کی خوشیوں اور نشاط کو کم یا ختم نہ کر دے۔ بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فرمائش اور مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صلاحیتوں اور امور کی انجام دہی میں اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے ہرگز ایسا موازنہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ بچے کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ بچے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، لہذا اس سے صحیح استفادہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے والدین کا بچوں سے قریبی رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بچے کو آگے بڑھنے اور بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ دینا چاہیے۔ والدین کو بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر کے اسے تھپ تھپا کر گویا جسمانی لمس سے اس میں حوصلہ اور جرت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کی طرف دیکھ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے مخاطب کر کے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ذکر کر کے اس میں عزم و حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ والدین کو بچپن میں اپنی اولاد کو بغل میں اٹھانا چاہیے، گود میں بٹھا کر گفتگو کرنی چاہیے، بچے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ ماں یا باپ کی گود میں محفوظ ہے اور ہر طرح کی پریشانی میں والدین اس کے پاس موجود ہیں۔ بچے کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ والدین جب اپنے بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں تو بچوں کو ایک قلبی سکون ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں اور والدین سے ان کی مہر و محبت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو والدین کے بدن کے لمس کا احساس بہت عزیز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اپنے والدین سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بدن کے لمس سے انہیں وہی سکون مل جاتا ہے جو والدین سے بات کرنے میں ملتا ہے۔ بچہ اس سے ایک نئی توانائی اور انرجی حاصل کرتا ہے۔ والدین کو بچوں کی گفتگو اور بات چیت کو غور سے سننا چاہیے۔ بچے اپنی گفتگو سے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، لہذا والدین کو بعض اوقات صرف بچوں کی بات چیت کو سننے تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے اور ایک اچھے سامع کے طور پر ان کی باتوں پر بھرپور توجہ دینا چاہیے۔ بات چیت سے بچے اپنے آپ کو والدین کے انتہائی قریب تصور کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ والدین ان کو درک کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے اہم اور قابل توجہ فرد ہیں۔ بچے جب اس بات کو درک کر لیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ وہ والدین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور معاشرے میں ان کی حیثیت اور مقام بھی ہے، تو ان کے اعتماد میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے اور معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس طرح کے خاندانوں میں پرورش پانے والے بچوں میں بڑے ہو کر خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر یعنی ٹیم ورک کی صورت میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بچے خاندان کے اندر بھی مفید اور سب سے تعاون کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے فرد بن جاتے ہیں اور خاندان سے باہر بھی دوسروں کے ساتھ تعاون اور مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ خاندان میں بچے کی خود اعتمادی میں اضافے اور اس کو شخصیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً شاباش دی جائے، اس کی مختلف امور میں قدردانی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بچے کے معمولی سے اچھے کام پر اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو۔ بار بار ٹوکنے یا حوصلہ افزائی نہ کرنے سے بچے کی صلاحیتیں نکھر نہیں سکتی۔ بچے کو ابتدائی عمر میں ہی چھوٹی بڑی مہارتیں بھی سکھائی جائیں اور جب بچہ سیکھ جائے اور اس کو انجام دینے کی جب کوشش کرے تو اس کی بھرپور تائید اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچوں میں مثبت انداز فکر پیدا کرنا والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ مثبت انداز فکر کا حامل بچہ مستقبل میں معاشرے کے لیے صالح اور مفید واقع ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ میں بچوں کی صلاحیتوں کو کس طرح نکھارا جائے، بچوں کو کس انداز سے معاشرے کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنایا جائے، بچے کو کس طریقے سے ایک ٹیم ورک کے لیے اور دوسروں سے تعاون کے لیے آمادہ کیا جائے، اس سلسلے میں اس پروگرام میں کچھ تجاویز اور کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اور اب وقت ہوا چاہتا ہے عالمی خبروں کا۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ اور غرب اردن میں سیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، درجنوں فلسطینی شہید۔ جارح قوت کو سبق سکھانے کے لیے جائز اور قانونی دفاعی کاروائی ایک ضرورت ہے، ایرانی وزیر خارجہ۔ پاکستان کے صدر کا ایران کے صدر کو ٹیلی فون، دمشق میں ایرانی سفارتی مرکز پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ہندوستانی وزیراعظم کا دورہ جموں، انتخابی جلسے سے خطاب۔ اور سامعین، پیش خدمت ہیں تفصیل سے خبریں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے حماس کے سربراہ کے تینوں بیٹوں اور تین پوتوں کی شہادت پر کہا ہے کہ استقامتی محاذ کے لیڈران بھی آزادی قدس کی راہ میں فداکاری اور جان فشانی میں اپنے عوام کے ساتھ صفحہ اول میں موجود ہیں۔ ارنا کے مطابق صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں ان کے بیٹوں کی شہادت کی تعزیت پیش کی۔ صدر ایران نے کہا کہ اس بزدلانہ حملے نے استقامتی محاذ کے مقابلے میں وحشی اور بچوں کی قاتل سیونی حکومت کی عاجزی اور لاچاری کو پہلے سے زیادہ عیاں کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے دفاع کے دعوے دار سیونی حکومت کے جرائم پر اپنی خاموشی اور بزدلانہ حمایت سے غاصب اور منفور سیونی حکومت کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ صدر ایران نے اس دردناک مصیبت پر حماس کے سربراہ کے صبر اور فداکاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ استقامتی محاذ کے لیڈران آزادی قدس کی راہ میں فداکاری میں اپنی قوم کے ہمراہ پہلی صف میں ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے برطانوی، جرمن اور آسٹریلوی وزراء خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے کے حالات اور غزہ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور علاقے کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر اسرائیل کے جارحانہ حملے کے بعد اس مجرمانہ اقدام پر برطانیہ کی لا تعلقی پر کڑی تنقید کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے علاقے میں امن کی بحالی کے واحد طریقے کے طور پر غزہ اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کی جاری نسل کشی فوری طور پر بند کی جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران کبھی علاقے میں کشیدگی بڑھانے کے درپیش نہیں رہا ہے، مگر دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر اسرائیل کے جارحانہ حملے کے بعد اس مجرمانہ اقدام پر برطانیہ اور امریکہ کی خاموشی علاقے میں جنگ کی آگ بھڑکائے رکھنے میں غاصب سیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو مزید گستاخ بنانے کا باعث بنی ہے۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے علاقے میں جاری کشیدگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور تاکید کی کہ فریقین کی جانب سے عدم تحمل علاقے میں بحران بڑھنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آسٹریلیا اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی ٹیلیفونی گفتگو میں بھی دو طرفہ تعلقات، غزہ کی صورتحال اور علاقے کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی صلاح و مشورے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کی توسیع میں پائے جانے والی رکاوٹوں کو دور کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ بعض مغربی ملکوں نے دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرنے سے ایسی حالت میں گریز کیا جبکہ اسرائیل کا یہ جارحانہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی کنونشنوں کی کھلی خلاف ورزی تھا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے بھی دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر حملے سے متعلق ایران کی تشویش کو قابل درک قرار دیتے ہوئے ایران سے صبر و تحمل کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے جرمن ہم منصب سے بھی ٹیلیفونی گفتگو میں کہا کہ جب جارے اسرائیل تمام بین الاقوامی قوانین اور ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس نے سفارتی مقامات اور افراد کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا ہے تو ان حالات میں اپنا قانونی دفاع کرنا اور جارے کو سزا دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ عید الفطر امن کی پیغامبر ہے اور کہا کہ اس کشیدہ صورتحال میں جرمنی اسلامی جمہوری ایران سے تحمل سے کام لینے کی درخواست کرتا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ بربوک نے دمشق میں ایرانی سفارتخانے کے کونسلر سیکشن پر اسرائیلی حکومت کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سفارتی مقامات کو مکمل استثناء حاصل ہے۔ پریس ذرائع نے جمعے کو رپورٹ دی ہے کہ غرب اردن کے جنوب میں ایک اور فلسطینی وحشیانہ صہیونی جارحیت میں شہید ہو گیا۔ خاصف صہیونی حکومت کی جارحیت فوج نے مغربی کنارے کے جنوب میں واقع شہر توباس کے تمون علاقے پر حملہ کیا جہاں کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ ارنا نے رپورٹ دی ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن کے بعد شروع ہونے والی وحشیانہ صہیونی جارحیت کا دائرہ غزہ کے ساتھ ساتھ غرب اردن کے علاقوں تک وسیع ہو گیا اور غاصب صہیونی فوج غزہ کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر بھی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ شروع کر چکی ہے اور اس جارحیت کی وسعت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں پر وحشیانہ صہیونی جارحیت جاری رہنے کے باوجود غاصب صہیونی حکومت فلسطین کی تحریک استقامت کے مقابلے میں اب تک اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدین کی تحریک استقامت کے ہاتھوں صہیونی فوج کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے غزہ میں صہیونیوں کی جاسوسی کی سرگرمی کے دوران اسرائیل کے کواڈ کاپٹر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ الاقصا بریگیڈ نے بھی غزہ کے جنوب میں صہیونی فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اس دوران غزہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری رہا اور صہیونی فوجیوں نے غزہ کے مشرق میں السلام علاقے پر شدید حملہ کیا۔ صہیونی فوج نے رفح کے مشرق میں الجنینہ کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا جہاں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطین کی ہلال احمد سوسائٹی نے بھی اعلان کیا ہے کہ 2 ہفتے قبل الامن اسپتال پر صہیونی فوجی جارحیت میں فلسطین کی ہلال احمد سوسائٹی کا زخمی ہونے والا ایک رکن زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ مقبوضہ فلسطین میں امریکی سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ سیکیورٹی مسائل کے پیش نظر اس نے اپنے سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کی مقبوضہ علاقوں میں نقل و حرکت پر پابندی لگا دی ہے۔ رویٹر کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں امریکی سفارتخانے نے ایک بیان میں اپنے تمام سفارتکاروں اور شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور بیرو سب سے باہر رفت و آمد نہ کریں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر اسرائیلی حملے کی ایران کی جانب سے انتقامی کارروائی کے امکان اور سیکیورٹی مسائل کے پیش نظر امریکی سفارتخانے کے ملازمین اور شہری تل ابیب، بیت المقدس اور بیر و سب سے باہر کا سفر نہ کریں۔ یاد رہے امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن اور انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین مائک ٹرنر نے اسے قبل کہا تھا کہ دمشق میں ایران کے کونسل خانے پر اسرائیل کا حملہ عاقلانہ کام نہیں تھا۔ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں جاری نسل کشی اور وحشیانہ صہیونی جارحیت پر جرمنی کی حمایت کے خلاف احتجاج کے طور پر نکاراگوا نے برلن میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ نیکاراگوا نے صہیونی حکومت کی حمایت کرنے پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذمہ دار جرمن حکومت کو قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں اپیل بھی دائر کر دی ہے۔ اسی بنا پر نیکاراگوا نے برلن میں اپنا سفارتخانہ بھی بند کر دیا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں جرمن حکومت کے خلاف دائر کردہ کیس کی سماعت کے دوران نیکاراگوا کے وکیل نے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کے آغاز سے ہی بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کا مشاہدہ کیا جاتا رہا ہے۔ اسٹاکہولم کے بین الاقوامی تحقیقاتی امن مرکز کے سروے نتائج کے مطابق اسرائیل کو تقریباً 99% اسلحہ صرف امریکہ اور جرمنی فراہم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خوراک کی امدادی ٹیم پر صہیونی فوج کے حملوں کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ موصول خبروں کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 ارکان نے ایک بیان میں جنگ غزہ میں ہونے والے جانی نقصانات، انسانی المیہ کی صورتحال اور عنقریب قحط کی صورتحال رونما ہونے کے خطرے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے اس علاقے میں انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری طور پر برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے زور دیا کہ اسرائیل کو غزہ کے محصور علاقوں میں انسانی امداد بھیجنے کے لیے عالمی مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت نے منگل کی صبح مرکزی غزہ کے دیر البرہ علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں میں خوراک تقسیم کرنے والی غیر سرکاری عالمی تنظیم ورلڈ سینٹرل کچن کے کارکنوں کی گاڑی پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 6 غیر ملکیوں سمیت 7 افراد مارے گئے تھے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اسلامی جمہوری ایران کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد تہران کے ساتھ مختلف شعبوں میں قریبی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے ایران کے صدر کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں ممالک کے سیکیورٹی مسائل پر قابو پانے کے لیے اطلاعات و معلومات کے تبادلے کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آصف زرداری نے دمشق میں ایرانی سفارت مرکز پر صہیونی حکومت کے حملے میں اپنے عزیزوں کو کھونے والے سوگوار خاندانوں اور ایرانی حکام کو تعزیت پیش کی اور ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ پاکستان کے صدر نے صہیونی افواج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی اور انسانی بحران پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر تاکید کی۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی ایران اور پاکستان کے تعلقات کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے تعلقات انتہائی مستحکم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تسلط پسند طاقتیں ہمارے دوستانہ تعلقات کو تحمل نہیں کر پاتی اور فتنہ انگیزیوں کے ذریعے دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کے درپے رہتی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں شہداء غزہ اور اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ پورے ملک میں شہداء غزہ اسماعیل ہنیہ کے خاندان اور غزہ کے شہداء کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ ہم اسماعیل ہانیہ اور فلسطین کے ہر گھرانے سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی ظلم پر پوری دنیا کے عوام سراپے احتجاج ہیں۔ قائم مقام امیر جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں 33,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، عید کے دن بھی بمباری نہیں رکی۔ ادھر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں اور پوتوں کی اسرائیلی حملے میں شہادت پر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں تعزیتی خط ارسال کیا۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے ہندوستان کے زیر انتظام جموں کے اودھم پور میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ جلد بحال کر کے اسمبلی انتخابات کرائے جائیں گے۔ ہندوستانی وزیراعظم مودی نے جموں کے قریب اودھم پور میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں بقول ان کے دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور پتھراؤ انتخابی مسائل نہیں ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کو سب سے زیادہ نقصان خاندانی راج سے پہنچا ہے۔ انہوں نے کانگریس کو چیلنج کیا کہ انہوں نے کانگریس کو چیلنج کیا کہ وہ دفعہ 370 دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کرے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر کانگریس ایسا اعلان کرتی ہے تو ملک کے عوام اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے اس خطے اور ملک کے دوسرے حصوں کے درمیان دفعہ 370 کو ایک رکاوٹ کے طور پر کھڑا کیا تھا. انہوں نے جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں پر الزام لگایا کہ یہ جماعتیں جموں کشمیر کو دوبارہ ماضی کے دور میں لے جانا چاہتی ہیں. برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی ایمبری نے خبر دی ہے کہ اسے یمن کی الہدیدہ بندرگاہ کے قریب ایک بحری جہاز پر حملے کی خبر موصول ہوئی ہے. برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی کا کہنا ہے کہ مذکورہ بحری جہاز کو الہدیدہ کے جنوب مغرب میں 61 کلومیٹر کے فاصلے پر نشانہ بنایا گیا. ابھی اس بحری جہاز سے متعلق مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں. مذکورہ کمپنی نے اسی ہفتے اتوار کو بھی اعلان کیا تھا کہ اسے جنوب مغربی یمن کے علاقے مقلا سے 102 میل کے فاصلے پر خلیج عدن میں ایک بحری جہاز پر حملے کی اطلاع ملی تھی. حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ کفر شعبہ کے علاقے میں غاصب سنی فوج کے دو اڈوں پر میزائل حملہ کیا ہے. لبنانی میڈیا کے مطابق حزب اللہ لبنان نے اپنے ایک مختصر بیان میں اعلان کیا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے لبنان کی پہاڑی کفر شعبہ میں السماقہ نامی سیونی حکومت کے فوجی اڈے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا جو ٹھیک اپنے نشانوں پر لگے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی. عزیز سامعین ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. اور اس سے پہلے کہ حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیوز ڈیسک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے, آپ کی خدمت میں اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں. اور اسی طرح جو ہمارے نئے پروگرام شروع ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی اپنی آرا ہمیں ضرور پہنچائیں. ریڈیو تہران سے مختلف سیاسی سماجی اور اجتماعی موضوعات پر مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کی فرمائش پر بعض پروگراموں کو دوبارہ بھی نشر کیا جاتا ہے. آپ کی آرا کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اور اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام نیوز ڈیسک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیوز ڈیسک کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے نیوز ڈیسک میں بھی بہت سی اہم خبریں اور ان پر تجزیے شامل ہیں. آغاز کرتے ہیں ہیڈ لائن سے. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کی ترکیے کے صدر اور حماس کے سربراہ سے ٹیلی فون پر بات چیت. غزہ پر جارحیت کو روکنے پر زور. اسماعیل ہنیہ سے تعزیت. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کی سعودی عرب، عراق، ترکیے اور امارات کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت. غزہ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال. غزہ پر سے ہونی جارحیت کا سلسلہ جاری. شہداء کی تعداد 335,000 سے تجاوز کر گئی. غاصب اسرائیل پر ایران کے ممکنہ حملوں کا خوف، صہیونی کابینہ میں خوف و ہراس کی لہر، تہران کے وقت کے مطابق لمحے شمار کرنے لگے۔ یہ تھی بعض ہیڈ لائنز۔ اگر کچھ دوسری خبروں کی بات کی جائے تو غزہ میں صہیونی حکومت نے انسانیت کے خلاف ایک اور جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹوں اور ان کے کئی پوتے پوتیوں کو شہید کر دیا۔ اس پر اسماعیل ہنیہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں بیٹوں کی شہادت سے نوازا ہے۔ ادھر ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے نیوز ویک کو خصوصی انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان اور چین سمیت مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کو وزیراعظم پاکستان بننے پر بھی مبارکباد پیش کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بہت سے میزائلوں کے تجربات کیے ہیں، جن میں ہائپر سونک میزائل فتح 1 بھی شامل ہے، جس نے کامیابی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ جبکہ غاصب اسرائیل میں حریدی یہودیوں نے زبردستی لازمی فوجی سروس پر بھیجے جانے کے خلاف مظاہرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر انہیں زبردستی بھیجا گیا تو وہ اسرائیل سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ان خبروں اور بعض دیگر خبروں کا ایک جائزہ لیں گے اور ان کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اسفر کاظمی کی زبانی۔ میں اب آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ رہوں گا، عظیم سبزواری۔ اسفر کاظمی کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں قمر عباس۔ قمر، پروگرام میں خوش آمدید۔
جی، بہت بہت شکریہ، اور میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو آج خبریں جس کی طرف ہمارے ساتھی اسفر کاظمی نے اشارہ کیا اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔
جیسا کہ ہیڈ لائنز میں آپ نے ملاحظہ کیا، صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے مختلف رہنماؤں سے جو ہے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس میں ترکیہ کے صدر کے ساتھ انہوں نے ٹیلی فون پر گزشتہ رات بات چیت کی۔ صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں غزہ کی ساتھ تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ زیر غور آئی، اور صدر کا یہ کہنا تھا کہ صہیونی حکومت سے اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو قطع کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر شاید صہیونی حکومت کے غزہ میں جاری جرائم کو روکنا ناممکن ہے۔ البتہ صدر نے دو طرفہ تعلقات کی بھی بات کی، اور ظاہر ہے کہ جب بات ہوتی ہے، لیکن اصل معاملہ جو تھا وہ غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے تھا۔ اس ٹیلیفونی بات چیت میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے صہیونی حکومت کا جو حملہ تھا دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر، اس کی مذمت کی ایک بار پھر، اور کہا کہ صہیونی حکومت آج پہلے سے زیادہ الگ تھلگ ہو گئی ہے اور زیادہ قابل نفرت ہے۔ صدر رئیسی نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کی حمایت اور بین الاقوامی تنظیموں کی جو کمزوری ہے اور سست روی ہے، اس کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت جو ہے مسلسل اپنے جرائم جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بہرحال صدر نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے ترکیہ نے دمشق میں ایرانی سفارتی مرکز پر ہونے والے صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت کی، لیکن خاص طور پر انہوں نے ایک بات کو زور دیا کہ مؤثر ہتھیار کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اقتصادی ناکہ بندی کو اسرائیل کی، اگر اسرائیل کے ساتھ تعاون ختم کر دیا جائے، سیاسی، اقتصادی اور سفارتی تعاون ختم کر دیا جائے جی، تو ایک مؤثر جو ہے وہ
وجہ پیش جو بھی ہو، لیکن ایک خبر ہم نے دیکھی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اردوغان صاحب نے تجارت محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے صہیونی حکومت کے ساتھ، ایسی ایک خبر ہے۔
جی ہاں، تھوڑی سی محدود کی ہے۔ بہرحال صدر مملکت نے اس گفتگو میں ایک اور اہم بات یہ کی ہے کہ غزہ پر جو جارحیت ہے اس کو رکوانے کے لیے ہمیں اپنی پوری کوششیں
بروئے کار لانی چاہیے۔ اچھا، صدر ایران نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی، اور انہیں ان کے بیٹوں اور پوتے پوتیوں کی جو شہادت ہے اس پر تعزیت پیش کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی گھناؤنا جرم ہے جس کا ارتکاب غاصب صہیونی حکومت نے کیا ہے، کہ وہ سویلنس تھے اور ان کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ کچھ تھا، لیکن ان کو نشان بنایا۔ البتہ یہ کہ ظاہر ہے کہ اس نے اب تک 30,000 جانیں لی ہیں،
کون سا ان کے پاس
ہتھیار تھا، ایک اہم جو ہے مسئلہ ہے،
وہی نہیں بلکہ عالمی تنظیموں کے کارکنوں
بالکل۔ اور لیکن اس موقع پر جو ہے وہ اسماعیل ہنیہ کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے غزہ کے دیگر لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے قریبی عزیزوں کو کھویا ہے اور ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، میرے بھی جو فرزند اور بیٹے بیٹیاں اور نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، میرے بچوں کا خون ان سے زیادہ
یہی ہے میں کہ ایسے حالات میں ابھی وہاں ہیں وہ تھے یعنی
قیمتی نہیں ہے انہوں نے یہ کہا. اچھا ساتھ ہی ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ بہرحال یہ کہ جو کوشش یہ تھی غاصب صہیونی حکومت کی, کیونکہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے بین الاقوامی, یہ دہشت گردی کے زمرے میں بھی آتا ہے, اور اس میں جو ہے کوشش ان کی یہ تھی کہ اس طرح سے جو ہے حماس کی جو قیادت ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. لیکن جو ان کا رد عمل سامنے آیا حماس کے سربراہ کا, وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا عزم جو ہے وہ غزہ کی اور فلسطین کی جو عزت اور سربلندی ہے اس کے حوالے سے پوری طرح سے.
اچھا اس سلسلے میں ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ جس میں وہ لمحہ کہ جب
انہیں اطلاع دی
گئی, اسماعیل ہنیہ کو ان کے ساتھی یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جس میں آپ کے بیٹے اور پوتے پوتیاں شہید ہوئے ہیں, تو اس وقت ان کا جو رد عمل تھا وہ دیکھیے کہ کس طرح ایک مجاہد جو ہے وہ خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے.
اور
اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تین بیٹوں اور میرے کچھ پوتے پوتیوں کی شہادت سے نوازا ہے. یہ کہنا تھا اسماعیل ہنیہ کا.
اور
ان کا یہ کہنا تھا کہ اس درد اور خون سے ہم ملت مسئلہ فلسطین اور ملت اسلامیہ کے لیے مستقبل اور آزادی تعمیر کریں.
یہ وہی جذبہ ہے جو فلسطینیوں کے جذبے کی نمائندگی کرتا ہے.
آپ
یہ دیکھیں کہ یہ رہنما ہے فلسطین, یہ جذبہ, اور یہ جذبہ آپ کو ہر فلسطینی میں ملے گا. ایسے بہت سارے کلپس ہیں جو پورا زندگی کی کمائی سے گھر بنایا اور گر گیا, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ قربان ہو فلسطین پر, قربان.
ایسی کلپس بہت پہلے ہیں, بہت ساری کلپس جو ہیں فلسطینیوں کے سامنے. تو اس جو اور ان کا جذبہ جو ہے وہ قابل ستائش ہے پوری طرح سے. لیکن یہ کہ میں کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کا جذبہ ایک طرف ہے, لیکن ان کے اس جذبے, ان کی قربانی اور ان کی رشادت اور ان کی جو صبر و استقامت ہے, وہ ہم لوگوں کے کاندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داریاں ڈال رہی ہے.
ایران کے جو پاسداران انقلاب فوج ہے اس کے کمانڈر جنرل سلامی نے بھی تعزیت پیش کی ہے اسماعیل ہنیہ کو اور ان کے تین بیٹوں کی شہادت پر, حازم امیر اور محمد اسماعیل ہنیہ, اور اسی طرح تین پوتے پوتیوں کی شہادت پر باضابطہ طور پر تعزیت پیش کی ہے. اور یہ کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے, یعنی ایک عام فوجی گاڑی نہیں تھی, عام گاڑی تھی, اس پر یہ حملہ, یہ واضح کرتا ہے, اس بات کا ثبوت ہے کہ غزہ اور فلسطین کے عوام کا جو صبر ہے اور جو ان کی استقامت ہے اسے فتح حاصل ہو چکی ہے.
ہاں,
اور اس کے مقابلے میں دشمن کو شکست حاصل ہو چکی ہے, اسی لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اسی طرح محمد عبدالسلام انصار اللہ کے یمن, انصار اللہ یمن جو تحریک ہے اس کے ترجمان, انہوں نے بھی اس پر وہ پیش کیا ہے, تعزیت پیش کیا ہے. یحییٰ سری نے بھی پیش کیا, ظاہر بات ہے, لیکن یحییٰ سری کے حوالے سے اور بھی خبریں ہیں ہمارے پاس, اس پر ہم گفتگو کریں گے. یہ بہرحال تعزیت کا سلسلہ جاری ہے اسماعیل ہنیہ کے لیے, اور یمن کے انصار اللہ کی طرف سے جو تعزیت پیش کی گئی ہے اس میں بھی اسی حقیقت پر زور دیا گیا ہے کہ یہ جو حملہ ہے اور جو اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے, وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ محاذ پر صہیونی دشمن بری طرح سے شکست سے دوچار ہو گیا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی عراق کی جو مزاحمت ہے وہاں کے فالح فیاض جو الحشد الشعبی کے سربراہ ہیں, انہوں نے بھی تعزیتی پیغام دیا ہے اسماعیل ہنیہ کو اس شہادت پر, اور ان کو باضابطہ خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جو آپ کا غم ہے وہ ہمارا غم ہے, یہ آپ کا جو زخم ہے یہ ہمارا زخم ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت ہی جلد جو غزہ اور فلسطین کے صاحبان ایمان ہیں ان کے عزم اور ایمان کی طاقت سے کامیابی بہت جلد حاصل ہونے والی ہے.
اچھا, بہرحال اسماعیل ہنیہ صاحب کے اہل خانہ کی اشاعتی کیمپ میں غزہ میں شہادت اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اسماعیل ہنیہ اپنی قوم کے ساتھ کس حد تک مخلص ہیں, اور اس جہاد میں جو انہوں نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف شروع کیا ہے اس میں انہوں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کی ہے. اگر وہ چاہتے تو اپنے بچوں کو غزہ سے کہیں اور بھی منتقل کر سکتے تھے اس کو بچانے کے لیے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, جب قوم
یہ اہم ہے جس کا ذکر کیا تھا. جی
بالکل,
یہ بڑی اہم بات. اچھا, تو خاص خبر ہے
ہندوستان کے حوالے سے. جی,
اور ہندوستان کے حوالے سے یہ ایک اور خبر وزیر اعظم نریندر مودی کے حوالے سے ہے. جنہوں نے نیوز ویک میگزین کو ایک انٹرویو دیا ہے, اس میں جہاں پر انہوں نے ہندوستان کے داخلی امور کے حوالے سے بات چیت کی ہے, وہاں پر انہوں نے چین اور پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کی ہے. جب ان سے پاکستان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہم نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے پر
مبارکباد
پیش کی ہے. جب ان سے پاکستان کے داخلی صورتحال کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا,
عمران خان کے
خاص طور پر عمران خان کا نام لے کر, تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی سیاست پر اور داخلی امور پر بات نہیں کروں گا. تو اس حوالے سے یہ ایک اہم خبر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو انہوں نے مبارکباد کا,
اور تعلقات کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں. جب اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا پاکستان کے بارے میں, اور خاص طور سے چین کا, تو باضابطہ طور پر
چین کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم تعلقات بہت ہی اہم ہیں چین کے ساتھ, اور میرا اس بات پر یقین ہے کہ ہمیں اپنی سرحدوں پر طویل عرصے سے جاری صورتحال کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اگر حل ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف دونوں ملکوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت ہی,
لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے, خواہشات کا اظہار, نیک نیتی کا اظہار جو ہے دونوں طرف سے اکثر و بیشتر مختلف ممالک کی جانب سے کیا جاتا ہے, لیکن یہ کہ اس خواہش کو عملی شکل دینا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور وہ فیکٹرز کے جو اس امن اور دوستی کی جو خواہش ہے اس کے اندر جو چیزیں حائل ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, ان کو دور کرنا بھی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے.
دیکھیں, لیکن ہم نے ہندوستان کا جو موقف دیکھا ہے چین کے حوالے سے, وہ ہمیشہ زیادہ تر اس ٹائپ کا رہا ہے کہ جس میں اشتعال انگیزی نہیں پائی جاتی ہے. یہی وجہ رہی کہ جب کانگریس کی حکومت تھی تو بی جے پی, اور جب بی جے پی کی حکومت ہے تو کانگریس, یہ الزام عائد کرتی رہی ہے کہ چین کے سلسلے میں نرمی ہے, کہ نرمی ہے, کیوں نہیں سختی. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر اس کے سلسلے میں تھوڑا رویہ دوسرا ہوتا ہے.
ملکوں کے وزرائے خارجہ سے جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی. بہرحال یہ بات چیت حالیہ جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں انتہائی اہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہے,
بہت ہی زیادہ,
اور اس میں سب سے پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ان کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی, اور اس بات چیت میں جو سرکاری بیان جاری کیا گیا اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ عید سعید فطر کی مبارک پیش کی, ان کو دو طرفہ تعلقات کی بات کی, علاقے کی جو صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا, اور اس عزم کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک جو ہیں باہمی تعلقات کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں. اور ساتھ ہی جو ہے وہ خطے کی صورتحال جو زیر بحث آئی, تو دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے غاصب صہیونی حکومت کے جو جنگی جرائم ہیں ان کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا, اور خاص طور سے مغربی کنارے کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا دونوں وزرائے خارجہ نے, اور یہ اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے کی جو صورتحال ہے اس سلسلے میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. اس کے علاوہ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین سے بھی ٹیلی فون پر کل رات بات چیت ہوئی ہے, اور ان سے بھی جو ہے وہ اسی طرح کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا, اور خاص طور سے جو ہے وہ جو دونوں ملکوں کے علاقائی روابط ہیں اور اسٹریٹجک روابط ہیں ان کی بات کی گئی, اور زیادہ سے زیادہ ان کے فروغ پر تاکید کی گئی. اس کے علاوہ ترکیہ کے وزیر خارجہ سے بھی ایران کے وزیر خارجہ کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی. اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ترکیہ کے صدر سے بھی صدر ایران کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی گزشتہ رات, اور اس میں وہی مسائل جن پر پہلے بات چیت ہو چکی صدر ایران کے درمیان وہ بھی زیر بحث آئے. خاص طور سے جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ گفتگو میں جو اہم مسئلہ تھا وہ غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے حوالے سے جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں اس پر جو ہے وہ بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے بھی ان کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے, اور مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم اور علاقے کے حالات پر انہوں نے تبادلہ خیال کیا دونوں رہنماؤں نے, اور دونوں کے درمیان دونوں وزرائے خارجہ نے جو ہے اس سلسلے میں صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسلامی ملکوں کے متحدہ موقف کی ضرورت پر زور دیا ہے. یقیناً
دیکھیں, یہ ایران کی سرگرم سفارتکاری ہے, اور ہم ناظرین کو یہ بتائیں کہ باضابطہ طور سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ وہی جو ہمارے ساتھی عظیم نے ابھی آپ کو بتایا ہے, باہمی تعاون, غزہ کی صورتحال یہ. لیکن میرا ذاتی میرا خیال یہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو دمشق میں کونسلیٹ پر حملہ ہے
ایران کے اسرائیل کا
اس حوالے سے اس سے ضرور یہ جو مسلسل ایک ہی دن میں اتنے سارے وزرائے خارجہ اور اتنے سارے ٹیلی فونی رابطے ہیں تو کچھ نہ کچھ تعلق ہے, یقیناً کچھ دن میں اعلان جب ہوگا باضابطہ طور پہ تو ظاہر بات ہے.
دیکھیے اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ایران کے جو اعلیٰ قیادت ہے وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اسرائیل کو اس کے اس جرم کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی اور ملے گی, اور اس سلسلے میں ایران جو ہے وہ پوری طرح سے پرعزم بھی ہے اور اپنے عزم کا اعلان بھی کر چکے, ایران کی قیادت بھی کہہ چکی ہے, جبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطبہ عید میں بھی اس جانب اشارہ کیا
بار بار زور دیا گیا.
امریکہ جو ہے مسلسل اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے, روکا جائے, اور وہ اس طرح کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ صاحب جو ہے اگر ایران نے حملہ کیا ہم اسرائیل کی سیکیورٹی کے پابند ہیں, ہم اسرائیل کی سیکیورٹی کے پابند ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس طرح کی باتوں کے اندر بہرحال
لیکن وہ ایران مروب تو ہوتا ہے,
ایران چیزوں سے مروب ہونے والا نہیں ہے,
کہنے کی بات ہی نہیں, حماس کے مقابلے میں اسرائیل کی مدد کے لیے دوڑ پڑے وہ جو
بالکل. تو پھر میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ اگر اس کا عزم پختہ ہے اور ہے اور اس سلسلے میں ایران جو ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والا,
ایران نے تو اسرائیل کے آقا
ایران یہ کب جواب دے گا, یہ فیصلہ ایران کرے گا, کیسے جواب دے گا یہ بھی ایران فیصلہ کرے گا, اس کا تعلق جو ہے امریکہ یا دوسرے ممالک سے بہرحال نہیں ہے. یہاں پر ایک مختصر بریک لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام نیوز ڈیسک, اب گفتگو کریں گے کچھ غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے. 188 دن غزہ کی جنگ کو مکمل ہو چکے ہیں اور مختلف ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ غزہ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں, اور ایک بار پھر آج غاصب صہیونیوں نے مختلف علاقوں کو غزہ کے نشانہ بنایا ہے, اس میں متعدد فلسطینی شہید ہوئے ہیں, اس پر آپ کے پاس اپڈیٹ؟
جی ہاں, گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اگر دیکھا جائے تو کل جو شام کو واقعہ ہوا جس میں اسماعیل ہنیہ کی فیملی کو نشانہ بنایا گیا, تو اس واقعے کو لے کر یا دوسرے جو واقعات ہیں متعدد واقعات انجام دیے ہیں انسانیت کے خلاف صہیونی فوجیوں نے, جن میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 63 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 45 اس میں زخمی ہوئے ہیں. تو اس طرح اگر تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے 7 اکتوبر سے لے کر اب تک, تو دو جو شہید ہیں فلسطینی ان کی تعداد اب 35,500 سے تجاوز کرتے ہوئے 33,545 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ 76,094 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. البتہ ان میں وہ تعداد شامل نہیں ہے جو لاپتہ ہے یا ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے, جن کی تعداد 8,000 سے زائد
بتائی جاتی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے اس سے زیادہ ہی ہوگی.
جی ہاں, کم از کم جو ہے وہ 8,000 ہے کہ جو اس وقت ملبے میں کے نیچے ہیں یا لاپتہ ہیں. تو یہ غزہ کے مختلف علاقے ہیں جن پر صہیونی فوجیوں نے حملے کیے تھے. اور بات اگر کی جائے تو ایک
یونیسیف اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے جو خاص طور سے بچوں کے لیے کام کرتا ہے یونیسیف, اس کی ایک کار پر گاڑی پر گولا داغا گیا ہے
اسرائیل کی جانب.
ہاں, اسرائیل کی ظاہر بات ہے جو غزہ پٹی میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت, تو جو ایکس پر یونیسیف نے اپنے اکاؤنٹ پر جو بیان جاری کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ غزہ پٹی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے, اور اسی دوران
یعنی امدادی کارکن تھے جو
پوری تنظیم امدادی ہے ظاہر بات ہے. تو اس وقت
ظاہر ہے کہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ اسرائیل نے امدادی کارکنوں کو اور حتی اقوام متحدہ کے کارکنوں کو نشانہ بنایا, میرے خیال سے 100 سے زائد ہیں تعداد جو اب تک شہید.
یقیناً, اور یونیسیف نے تو یہ تفصیلات نہیں بتائی ہے کہ یہ جو گولا آ کے لگا ہے تو اس سے کیا ہوا, لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں اسرائیلی حکام سے گفتگو کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ جو امدادی کارکن ہیں ان کا داخلہ اب بھی غزہ پٹی میں بے حد خطرناک ہے اور خطرے سے دو چار ہیں, اور اگر کہہ رہے کہ بین الاقوامی قوانین کے حساب سے امداد نہیں کی گئی غزہ کی اور وہاں تک امداد رسانی نہیں ہوئی تو پھر بہت ہی زیادہ صورتحال خطرناک ہو جائے گی, اور کسی بھی صورت میں ضرورت مند لوگوں تک امداد نہیں پہنچ پائے گی, اور جبکہ اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ہیں. یہ یونیسیف کے بیان میں کہا گیا,
نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ظاہر ہے, اور جب تک اسرائیل کے حملے بند نہیں ہو جاتے, جنگ ختم نہیں ہو جاتی, اس وقت تک تو ظاہر ہے کہ امداد رسانی فل فلیج انداز میں بھرپور طریقے سے ناممکن ہے, اور ظاہر ہے کہ جو امدادی کارکن ہیں اور جو عالمی تنظیموں اور اداروں کے کارکن ہیں ان کی تو یقیناً زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں, اور یہ خطرے میں ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے مسلسل, ایک دفعہ
تاکہ ڈر کے
سیف پیسج کا اعلان کرتا ہے اور اسی پیسج کے اوپر بمباری کرتا ہے, جیسے کہ ورلڈ سینٹرل کچن کی گاڑی کے اوپر بھی جو بمباری کی گئی تھی اس میں بھی اسی طرح تھا کہ سیف پیسج پر جا رہے تھے, اسرائیل کو اطلاع دے کے جا رہے تھے, اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت طیاروں نے اس کے اوپر جو ہے نشانہ
مسلسل شروع سے یہی کر رہا ہے.
بہرحال اس کے بعد ایک بار پھر ہم پلٹتے ہیں یہاں اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف. اسلامی جمہوریہ ایران مختلف شعبوں میں جہاں اس نے ترقی کی ہے وہاں اس نے میزائل ٹیکنالوجی اس کی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ پاورفل ہے, اور گزشتہ رات
سوہانے روح بھی ہے,
سوہانے روح بھی ہے دشمنوں کے لیے اور تمام دشمنوں کے لیے جو اسلامی جمہوریہ ایران کے حوالے سے جو ہے ان کے میلی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ان کے لیے بھی ہے پیغام. بہرحال کل رات جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جو مشقیں ہیں اس دفاعی مشقوں کے دوران جو ہے مختلف طرح کے ہتھیاروں کے تجربات کیے گئے, میزائلز بھی تھے اس کے اندر, کچھ ڈرونز بھی تھے. ان میں جو میزائلوں میں سے ایک میزائل کا جس کا تجربہ کیا گیا وہ ایک پاوا میزائل تھا, اور یہ پاوا میزائل جو ہے وہ تقریباً اس یہ کروز قسم کا میزائل ہے, اور یہ میزائل اپنے نشانے کو پوری ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ ہدف کو نشانہ بناتا ہے, اور 1650 کلومیٹر تک یہ میزائل مار کر سکتا ہے. اس کی ایک ویڈیو ہے پاوا میزائل کی. اس میزائل کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ حد اکثر جو ہے یعنی زیادہ سے زیادہ جو ریڈارز ہیں وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے.
یہ بہت اہم خصوصیت ہے
اس کی. اچھا ایک اور میزائل کا بھی جو ایران نے تجربہ کیا وہ ہے فتح میزائل. فتح
آج کل جو حالات ہے اس میں یہ بھی اہمیت کا حامل ہے
اور فتح میزائل جو ہے یہ ہائپر سونک قسم کا میزائل ہے, اور یہ ایران کی طرف سے تیار کیا جانے والا پہلا ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہائپر سونک میزائل ہے جو اپنے طاقت اپنی رینج اور اپنے ویٹ کے اعتبار سے جو ہے بالکل بے مثال اور بے نظیر ہے. اور بہرحال یہ میزائل جو ہے وہ آواز کی رفتار سے 15 گنا زیادہ تیز جو ہے یہ پرواز کرتا ہے, اور اس میں بھی وہی خصوصیات موجود ہیں کہ جو دوسرے میزائلز کے اندر جو ایران تیار کر رہا ہے اپنی داخلی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, اور ایرانی ماہرین نے اس کو بنایا. جی ہاں, یہ میزائل بھی جو ہے تقریباً 1400 کلومیٹر کی رینج میں مار کر سکتا ہے, 1400 کلومیٹر دور اپنے ہدف کو ایک پوری ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے. جی کچھ
ایران کے پاس میزائل کے علاوہ بھی ایک بہت اہم ہتھیار ہے جسے جس کا شہرا پوری دنیا
کے اندر ہے, وہ ہے ایران کے ڈرون تیار ہے
جس میں ایران نے اس میں کافی ترقی کی ہے, اور ابھی کچھ دن پہلے ہی خبر تھی کہ بہت سارے ملک ڈرون طیارے کی جو ایران کی ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ کر رہے ہیں.
5 ممالک میں تو بنایا جا رہا ہے ایرانی ڈرون, اور 12 ممالک جو اس کے پرزے جو ہیں استعمال ان کو استعمال کر رہے ہیں.
تو میں خاص طور سے ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں, دیکھتے ہیں, اور اس دوران میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے اس کی خصوصیات.
جی آرش میزائل کی خصوصیات آپ بتا رہے ہیں.
جی یہ ڈرون طیارہ ہے آرش دو,
اور
یہ خود کش ڈرون طیارہ ہے جو
یعنی اس کے اندر دھماکہ خیز مواد جو ہے
پہلا پہلا ایران کا اور واحد ایران کا ایسا ڈرون طیارہ ہے جو خود کش ہے. اور یہ دوسری جو خاص بات یہ ہے اس کی کہ یہ 2000 کلومیٹر تک اس کی رینج
ہے. 2000 کلومیٹر کے رینج میں کنٹرول پرواز کر سکتا ہے یا انڈیویجول کرتا ہے؟
نہیں بالکل پرواز کر کے حملہ کر سکتا, اور اس سے خاص بات جو اس کی ہے اور اسی لیے اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کو جب اس کا تجربہ کیا گیا تبھی جنرل موسوی جو ہیں اور دوسرے بھی کمانڈرز ایران کے انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ تل ابیب اور حیفا کے لیے بنایا گیا ہے.
تل ابیب اور حیفا کے لیے بنایا گیا ہے جو غاصب صہیونی حکومت کی جو اہم جو ہے
مقبوضہ فلسطین کے شہر ہیں. یعنی خاص طور سے اس بات کا اعلان کیا. ویسے تو ظاہر بات ہے جتنے بھی میزائل ہیں اور جتنے بھی ہتھیار ایران کے وہ سبھی اسرائیل کے لیے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس ڈرون طیارے کے لیے خاص طور سے کہا گیا ہے کہ یہ حیفا اور تل ابیب کے لیے ہے, اور وہاں تک یہ بہت ہی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. 50 horsepower کی اس میں طاقت ہے, اور یہ جو ہے تقریباً 185 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کرتے ہیں. 200 کلو کا جو ہتھیار یہ یعنی دھماکہ خیز جو ہے چیزیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک خاص چیز تھی.
بالکل. اچھا ظاہر ہے کہ اسرائیل کا ایران سے جو ہوائی فاصلہ ہے نوٹیکل مائل میں یعنی ایریل, وہ میرے خیال سے 1200 کچھ کلومیٹر ہے.
اور یہ
2000 کلومیٹر اور سارے میزائل 1400 کلومیٹر کی.
جی وہ بالکل اسی طرح سے اسرائیل بہت پہلے کہہ چکا ہے, بہت سارے جو میزائل کا ایران نے تجربہ کیا تو کہا کہ یہ ہمارے لیے. تو کیا وجہ ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ وہ جتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے اتنے اس میں اس نے آزمایا.
اس کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اس کے خلاف اگر کہیں سے ایکشن ہوگا تو وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہی ہے.
اس سے قبل بھی جو جتنے سارے, ایک دفعہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا اس پہ, ایران نے کچھ میزائل بنائے تھے اور اس پہ لکھا تھا کہ یہ کسی بھی اسلامی ملک کے لیے نہیں. تو اس پہ بھی اسرائیل نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے لیے بنایا. تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بھائی اسرائیل جو چاروں طرف ہیں اس کے جو اس میزائل کے جو رینج میں ہے وہ غیر اسلامی جو ہے ایک جگہ جو ہے وہ
اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی اسٹریٹجی پوری طرح سے واضح ہے. اور کئی مرتبہ ایران کے جو اعلیٰ حکام ہیں اور خود رہبر انقلاب اسلامی اور دیگر حکام اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ ہماری دفاعی طاقت, ہم جو کچھ بھی بنا رہے ہیں وہ عالم اسلام کی دفاعی طاقت شمار کی جائے, کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف ہماری جو ہے استعمال نہیں ہوگی.
اور یہ اگر اسرائیل کی بات مان بھی لی جائے تو ایران کا یہ کہنا ہے کسی اسلامی ملک کے لیے نہیں ہے, تو یہودی وہاں سے چلے جائیں, ایک فلسطینی مملکت ہے وہ مسلمان
اسلامی ملک ہے,
اس کے لیے بالکل نہیں ہوگی.
بالکل
اسلامی ملک کے بارے
جی ایک یہ بھی ہے خبر, ظاہر بات ہے کہ
جو صورتحال ہے ویب سائٹ
اس کی غالباً جو ہے
جی البتہ اس سے پہلے جو ہے وہ باسط صہیونی حکومت کی وزارت جنگ کا جو ہے ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے ان کو یہ خط شائع, اچھا اس کے ذکر کر لیتے ہیں پہلے. ویب سائٹ ہے وہ ہیک کر لی گئی ہے اور یہ جو ہیک کی گئی ہے اس کے نتیجے میں جو غاصب صہیونی عہدیدار ہیں ان کے اندر کافی خوف و ہراس ہے, کیونکہ جو انتہائی امپورٹنٹ ڈیٹا اس کے اندر موجود تھا جنگ کے حوالے سے بھی, دفاع کے حوالے سے بھی, ان کے اور جو ان کے ہتھیار ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور حتیٰ کہ فوجیوں کی جو
ایسی صورتحال میں کہ جب اس کو ایک طرف تو جنگ ہے جنوب شمال کے محاذ پہ اور دوسری طرف بلکہ تیسری طرف ایران جو ہے
سامنا ہے,
ایران تیاری کر رہا ہے.
نیٹ ہنٹر نامی ایک ہیکروں کی ایک سائٹ ہے, اس نے اس کو ہیک کیا ہے, کہا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً معلومات موجود ہیں. اچھا ان کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا کہ انہوں نے مطالبہ بھی تو کیا ہے, انہوں نے کام افشا کر دیں گے, یہ ساری اوپن کر دیں گے, لیکن ہماری اگر شرط اگر مان لیں تو آپ کو ہم ان
محفوظ
رہ سکتے ہیں اس سے. وہ یہ ہے کہ جو 500 فلسطینی قیدی اس وقت آپ کی قید میں ہیں ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے. تو بہرحال اس طرح کے حملے جو ہیں وہ,
ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایک معمولی سی مانگ ہے, مطالبہ ہے ان کا, لیکن یہ خطرناک صورتحال ہے ان کے لیے, کیونکہ بہت سارے ڈیٹا اس میں ہوتے ہیں, بہت ساری معلومات سائٹس کی, کارخانوں کی, یہ سب کی.
وزارت جنگ ہے تو ہر حوالے سے وہاں پر معلومات موجود ہیں,
تو یہ بڑے بوکھلاڑ کے شکار ہیں لوگ. اسی لیے
ہے وہ, اسی وجہ سے انتہائی خوف ہے کیونکہ ان کی معلومات جو ہیں وہ بہرحال باہر آ چکی ہیں. شاید یہ مطالبہ جو ہے یہ بھی ایک ضمنی مطالبہ ہو, اصل معلومات
ہم وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ گمراہ کرنے کے لیے ہو اس طرح کے معلومات, تو جہاں بھیجنی تھی وہاں پہنچ چکے. اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
صہیونیوں میں وحشت
ہے. ایک طرف یہ کہ ایران کی طرف سے جو بار بار اعلان کیا جا رہا ہے اور اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یقیناً جواب دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ جو محاذ جنگ کی جو صورتحال ہے, پھر ادھر اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں, تو اس سے کافی وحشت ہے,
خوف ہے.
اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ ایک پیغام آیا ہے جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ کتنی وحشت ہے. تہران کا ٹائم وہاں پر دیکھے دیا جا رہا ہے, یعنی تہران میں اس وقت کیا وقت ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس حد تک بوکھلا
رہی ہے. وہ اب اپنی جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے اس کو تہران کے ٹائم سے جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں.
بالکل.
اور یہ اس
ایک بھی خبر ہے کہ سینٹکام کے جو کمانڈر ہیں
جی وہ حمایت کے لیے پہنچے ہیں,
وہ بھی جانے والے ہیں بلکہ چلے گئے وہ تھا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بالکل واضح کر رہی کہ کتنی زیادہ بوکھلاہٹ ہے یا اتنی بے چینی ہے کہ اس کا ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ کی طرف سے دھمکی بھی آنا شروع ہو گئی ہے, تو سنجیدگی کا ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے.
بوکھلاہٹ اور اس کی بات یہ خوف اور ڈر کی کیفیت اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے اندر موجود ہے. صہیونی کابینہ جو ہے وہ ہنگامی طور پر اپنا اجلاس بھی منعقد کر رہی ہے, اتنا خوف و ہراس ہے وہاں پر. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ مائیکل ڈکسن ہے, ایک صہیونی کارکن ہے, انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ میری چھوٹی بچی آج اسکول سے ورک فرام ہوم کی کتاب لے کر گھر آئی, اور اس نے وجہ بتائی کہ یہ ہمیں کتاب دی گئی اس وقت کے لیے کہ جب ہم پر لبنان یا ایران سے بمباری ہو اور ہم اسکول نہ جا سکیں تو پھر گھر پر بیٹھ کر ہم اس کتاب کے ذریعے سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں.
میرا خیال یہ کہ یہاں پر ایک میں بات اپنے ناظرین کے لیے کہتا چلوں کہ اگر ایران اٹیک کرے گا اور کرتا ہے یقیناً جب بدلہ لینا اس کا قانونی حق ہے, اس کی سرزمین پر حملہ ہوا, لیکن ایران نہ تو اسکولوں کو نشانہ بنائے گا نہ ایران عام جو لوگ ہیں ان کے گھروں کو نشانہ بنائے گا, آبادیوں کو نشانہ بنائے گا. ہاں ایران ضرور نشانہ بنائے گا,
فوجی
انسٹالیشنز کو نشانہ بنائے گا, سرکاری اداروں کو نشانہ بنائے گا. لہٰذا جو لوگ بھی موجود ہیں وہاں اطراف کے اندر ان کو اپنی سیکیورٹی کا انتظام بار,
لیکن مانو کو اندازہ ہے آپ ہی نے ابھی ہم کچھ دن قبل مظاہرے میں اس
بات کا اعلان کیا تھا کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ عوام کے اوپر جو ہے وہ حملے نہیں کریں گے
رکھنا چاہیے.
اور بچی بھی جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اسکول پہ بمباری ہوگی, جب فوجی تنصیبات پہ بمباری ہوگی تو پھر اسکولوں میں بالکل چھٹی ہوگی اور بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا سکیں گے.
بہت شکریہ اسپر قمر, آپ کا بھی شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
Tehran-ն խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։